رحم الله من قرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين عبد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوتونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الضيان. صلى الله عليه وسلم. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی عظیم اور نورانی خطبے کا یہ ایک جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا. ارادہ تھا کہ وہ خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے، لیکن فی الحال شاید فرصت نہیں ہو پائے اور کسی اور موقع پر، کیونکہ اس خطبے میں بہت ہی اہم اور بنیادی مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں امام تقریباً آخر میں فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں، اور دین ان کی زبان پر فقط لغلقے کے طور پر اور چربد زبانی کے ساتھ جاری ہوتا ہے. جب تک دین سے فائدہ ملتا رہتا ہے، دین کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، دین سے اپنا رابطہ برقرار رکھتے ہیں، لیکن جب ان کو سختیوں میں آزمایا جاتا ہے تو دیدار بہت کم ہو جاتے ہیں. قلت دیانون، دیدار کم ہو جاتے ہیں. یہ در حقیقت وہ درد تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کی جو امام دیکھ رہے تھے اور یہاں پہ اس خطبے میں بیان فرما رہے ہیں. اور اسی خطبے میں امام نے یہ بھی اشارہ کیا اگر حالت ایسی ہو جائے تو انسان اپنے پروردگار سے ملاقات کی آرزو کرنے لگے. اگر حالت یہ ہو کہ اللہ ترونہ الی الحق لا یعمل به و الی الباطل لا یتناہی عنہ, کیا تم دیکھتے نہیں, کیا تم دیکھتے نہیں حق کی طرف کی حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے, اگر یہ حالت ہو جائے تو انسان پروردگار سے ملاقات کی آرزو کرے. کیونکہ جب دنیا ہو, زمین ہو, معاشرہ ہو, انسان ہو, لوگ ہوں, لیکن حق نہ ہو تو حق کے بغیر کوئی بھی چیز کوئی قیمت نہیں رکھتی. سب کی قیمت اس بات پر ہے کہ وہ حق کے ساتھ ساتھ ہو. لیکن جب یہ عالم امام نے دیکھا, آج شب عاشور ہے اور بہرحال بعد میں مصائب بھی آپ کی خدمت میں ہوں گے, لیکن سب سے بڑا درد اور سب سے بڑی مصیبت جو حسین ابن علی پر پیش آئی وہ یہ تھی کہ جو اسی خطبے میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ تھی کہ لوگوں کی دین کی طرف جو نگاہ ہے وہ فقط فائدے کی نگاہ ہے, اور فائدہ بھی مادی فائدہ, یعنی اپنے مادی فائدوں کے لیے دین سے رابطہ رکھتے ہیں, لیکن جب دین کو ضرورت پیش آتی ہے تو دیندار کم ہو جاتے ہیں. اور ہم نے یہی تاریخ میں دیکھا ہے اور امام دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ہمیشہ رسول اللہ کے زمانے ہی سے دو طرح کے لوگ تھے, خاص کر فتح مکہ کے بعد دو طرح کے لوگ شروع ہوئے باقاعدہ طور پر. ایک وہ کہ جو دین سے صرف فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے, دین پر نگاہ فقط فائدے کی نگاہ تھی, دین کے ذریعے سے حکومت مل جائے, دین کے ذریعے سے اقتدار مل جائے, دین کے ذریعے سے عزت مل جائے, خاص کر فتح مکہ کے بعد جو ماجرہ پیش آیا. اور وہ لوگ کی جو 21 سال تک رسول اللہ سے جنگ کرتے رہے, اور جب مکہ فتح ہو گئی اور مکہ فتح ہوتے وقت رسول اللہ کے سامنے نہیں ٹک پائے تو چند لمحوں میں مسلمان ہو گئے. یہ چند لمحوں میں مسلمان ہو جانا خود انسان کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو 21 سال تک لڑتے رہے, 21 سال تک رسول اللہ پر پتھر مارتے رہے, 21 سال تک رسول اللہ کو ہر طرح کی اذیت پہنچاتے رہے, جس میں 13 سال مکے میں اور مکے کے بعد 8 سال تک مدینے میں, اور مدینے میں آ کر جنگیں لڑیں, بدر کی جنگ, احد کی جنگ, خندق کی جنگ, اور ہر جنگ میں اسلام کو ختم کرنے کی پوری پلاننگ کر کے آئے تھے. خاص کر جنگ خندق میں, جس کو قرآن نے احزاب کے نام سے یاد کیا ہے, کہ جنگ احزاب میں پوری تیاری کر کے آئے تھے, مدینے کے باہر سے بھی اور مدینے کے اندر سے بھی. مدینے کے باہر سے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا تھا, حزب کو جمع کر کے احزاب بنایا تھا, اور مدینے کے اندر جو یہودی جن کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ تھا ان کو رسول اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے پر اکسایا تھا, اور بغاوت پر وہ تیار ہو گئے تھے. یہ سب کچھ جو کرتے رہے اور آخر میں جنگ خندق کی شکست کے بعد پھر جرات نہیں کر پائے رسول اللہ کے مقابلے میں آنے کی, جو 21 سال تک مسلسل جنگ کی حالت میں رہے, وہ چند لمحوں میں کیسے مسلمان ہو گئے, اور وہ بھی دیکھ کے رسول اللہ چونکہ جیت گئے ہیں. اور وہیں سے یہ ماجرا شروع ہو گیا تھا. ایک وہ لوگ تھے جو پہلے دن سے, جو بعثت سے ہی اپنی جان کی بازی لگا کر ہمیشہ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اور ایک وہ گروہ شروع ہوا فتح مکہ کے بعد کہ جو صرف دین سے فائدہ اٹھانے والے تھے. اور یہی امام حسین علیہ السلام یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ 50 سال کا, یعنی رسول اللہ کے بعد 50 سال کا, ورنہ 52 سال کا, سن 8 ہجری سے لے کر کے سن 61 ہجری تک کا 52 سال کا یہ تجربہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں. یہ گروہ وہ ہے جس گروہ کی تعداد پہلے کم تھی, لیکن دھیرے دھیرے وہ گروہ کی تعداد بڑھتی گئی. پہلے اسلام پر قربانیاں دینے والے زیادہ تھے, جان نشاور کرنے والے زیادہ تھے, اور دین سے استفادہ کرنے والے کم تھے, لیکن یہ تعداد دھیرے دھیرے تبدیل ہوتی گئی. دین سے فائدہ حاصل کرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی, اور دین پر قربانی دینے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی. اور یہ حسین ابن علی کے لیے دردناک تھا. امام کے لیے درد یہ نہیں ہے کہ مجھے گھیرا جا رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھ پر تلواریں چلائی جا رہی ہیں، میرے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. یہ سب تو فخر کا مقام ہے. یہ فخر ہے جس کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللهم صل علی محمد وآل شام کے دربار میں یہ کہہ کر بیان کیا تھا کہ اے یزید، یا یزید تحددنی بالموت، تو مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے، موت سے مجھے ڈرا رہا ہے، کیا تو یہ جانتا نہیں کہ القتل لنا عادہ و کرامت الشہادہ، قتل ہو جانا ہماری عادت ہے، یعنی حق کی راہ میں قتل ہونا ہماری عادت ہے، و کرامت الشہادہ، اور ہماری کرامت، ہماری عزت، ہماری فضیلت شہادت ہے. ہم شہادت کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہم شہادت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک خاندان یہ تھا جو یہ عمل انجام دے رہا تھا. لہذا امام نے آ کر یہ فرمایا کہ جو مشکل پیش آئی ہے سن 61 ہجری میں، اور اس مشکل سے آگاہ کر کے بعد والوں کے لیے عبرت قرار دیا کہ وہ لوگ جو دین سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، جب دین پر مشکل آئے گی تو وہ دین کا ساتھ چھوڑ دیں گے. دین کے سلسلے میں چونکہ بڑا موضوع ہے اور ہمیں سارے اس موضوع کے سارے مسائل پر گفتگو نہیں کرنی تھی، کچھ مسائل جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، دین کیا ہے، دین کیسا ہو، واقعی دین کیا ہے، دین کی تاریخ کیا ہے، دین کے درمیان میں رابطہ کیا ہے، دینداروں کے درمیان میں رابطہ کیا ہونا چاہیے، ایک دین سے دوسرے دین تک کیسے پہنچا جائے، ایک دین دوسرے دین تک کس طرح رہنمائی کرتا ہے، یہ اور اس کے علاوہ جو دین کا فلسفہ کیا ہے، دین کیوں ہے، یہ کچھ سوالات تھے، کچھ مسائل تھے جو اپنے ناقص مطالعے کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں مختصر طور پر پیش کیا گیا. کچھ آج آخری تقریر ہے اور بہت سارے مسائل دین کے موضوع پر ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں، حتیٰ اسی جو جن مسائل کو ہم چھیڑنا چاہ رہے تھے ان میں سے بہت سارے، ورنہ یوں تو بہت ہی وسیع ہے، لیکن جن مسائل کی یہاں ضرورت تھی اور اس سال کے عنوان کے طور پر جس کو سوچا تھا، وہ اس میں سے بھی شاید کچھ چیزیں رہ جائیں، لیکن آج آخری دن میں جلدی جلدی، چونکہ کل دیر ہو گئی تھی اور مناسب نہیں ہے کہ اتنی ساری مجلسوں کے ساتھ آپ کو دیر تک یہاں بیٹھنا پڑے، بعض مسائل کی طرف جو رہ گئے ہیں یا آپ کی طرف مزید جو اس کی طرف اضافہ کرنا. ایک مسئلہ جو پچھلی گفتگو سے مربوط ہے وہ یہ ہے کہ عام طور سے جو کچھ باتیں کی گئیں، چونکہ ساری باتوں کی بنیاد یہ تھی کہ اسلام اور اسلام کے علاوہ جو بھی الہی مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، جو بھی مذہب، یہ جو بھی اپنے آپ کو الہی، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو الہی دین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا بنیادی ترین رکن توحید ہے. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہمیں ابھی توحید پر بحث گفتگو نہیں کرنی ہے، چونکہ کچھ باتیں ضمناً ہو چکی ہیں اور کچھ باتیں دوسری جگہ پہ ہو چکی ہیں، لیکن یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رہے اور آپ کے بھی اور ہر ایک کے، کی ہر الہی دین، چونکہ جو غیر الہی دین ہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، کچھ لوگوں نے مل کے کوئی دین بنا لیا ہو خوب، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہ جو الہی دین ہے اور جو اپنے آپ کو اپنے دین کو الہی دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا بنیادی ترین رکن، اصلی ترین رکن وہ ہے توحید، اللہ کی طرف سے اس کا ہونا اور اللہ کے لیے ہونا، دین کا اللہ کی طرف سے ہونا اور دین کے ذریعے سے انسانوں کو الہی انسان بنانا، اور دینی تربیت کے ذریعے سے انسانوں کو انسانی اعمال و رفتار و کردار و رہن و سہن سب کا رخ پروردگار کی طرف موڑنا، چونکہ یہی انسان کا کمال ہے، کمال مطلق ذات پروردگار ہے، یعنی جتنا بھی کمال ہے اس سارے کمال کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. لہذا کسی بھی طرح کا انسان کو اگر کمال چاہیے ہے تو اس کی بازگشت خدا کی طرف ہونا لازم، اللہ کی طرف ہونا لازم. اگر اللہ کی طرف رخ نہیں ہے تو کتنا بھی اپنے آپ کو باکمال انسان سمجھ رہا ہے، در حقیقت خود کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، باکمال انسان نہیں ہے. ممکن ہے ظاہری طور پر لگ رہا ہو، مثلا ایک انسان علم سیکھ رہا ہو، اس علم کو کمال کا علم سمجھتا ہو، علم کمال ہے، لیکن وہ علم کی جس کا رخ معبود کی طرف نہیں ہو، یعنی وہ علم جو انسان کے رخ کو معبود کی طرف نہیں کرے، وہ کمال اس تک پہنچانے والا نہیں ہے. وہ یا تو دولت تک پہنچا دے گا، یا مال تک پہنچا دے گا، یا جھوٹی عزت تک پہنچا دے گا، یا شہرت تک پہنچا دے گا، یا نام و نشان تک پہنچا دے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو مٹ جانے والی ہیں، کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں. کوئی کسی کا نام ہزار سال تک باقی رہے، کسی کا نام 10,000 سال تک باقی رہے، کسی کا نام 1,00,000 سال تک باقی رہے، لیکن بہرحال مٹ جانا ہے. کیونکہ جو چیز پروردگار سے نہیں جڑتی اس کے لیے مٹ جانا ہے، اس کے لیے ختم ہو جانا. یہ قانون آپ کی خدمت میں قرآن کا ہم بیان کرتے رہے آپ کی خدمت میں کہ ما یندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے لیے وہ سب فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے لیے ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اس لیے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، اور ہر کمال کو بہرحال اگر اللہ کی طرف نہیں پلٹا پائے ہیں تو یا تو ہم کمال کو نہیں سمجھ پائے ہیں، یا خود کو نہیں سمجھ پائے ہیں، یا اللہ کو نہیں سمجھ پائے. اس لیے جملہ جو بار بار دہراتے ہیں، جس کو ہم متعدد عنوان سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور بہت ہی بنیادی ترین جملوں میں سے ہے، وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی بنیادی ہے. یعنی یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، سب نماز انسان کے مقام کو بہت بلند لے جاتی ہے اگر واقع نماز سے آشنا ہو جائے. یعنی ایک ایک اس کا کلمہ، ایک ایک لفظ اس کا، اور اگر تھوڑا مقایسہ کریں تو جا کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نماز، یہ سورہ حمد جو ہمیں دی گئی ہے، اور وہ سورہ حمد، حمد اس کا نام نہیں ہے لیکن اسی معنی میں نماز پڑھنے کے لیے جو ابھی بائبل میں موجود ہے، اگر ان کو دونوں، ان دونوں کے درمیان میں مقایسہ کرے تو انسان، ان مقایسہ کمپیئر کرے تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا فرق ہے، کس قدر فرق ہے. البتہ اگر سورہ حمد کو سمجھتا ہے، سورہ حمد کے بارے میں ہمارے علماء نے، بزرگوں نے پوری پوری جلد کتابیں لکھی ہیں، متعدد بزرگان نے پوری پوری جلد قرآن کی تفسیر میں لکھی ہے، جو اخیراً جو آخری بڑی تفسیر جو سورہ حمد کی ہے ہمارے سامنے موجود، وایت اللہ جوادی عاملی عاملی حفظہ اللہ کی ہے، کہ جو جن کو واقعاً یہ کہا جائے کہ قرآن، علم قرآن اور علم اہل بیت کا ایک سرچشمہ، ایک خزانہ ہے، کہ خدا ان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. جو تقریباً 38 یا 39 سالوں سے قرآن کی تفسیر روزانہ اس کا درس دیتے ہیں چھٹیوں کو چھوڑ کے، جو ابھی جو ہم وہاں پر تھے تو 27ویں جز میں تھے، یعنی 27واں پارہ، اور ابھی انشاءاللہ خدا ان کو زندگی دے، بہرحال 82-83 سال کی عمر ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر مکمل ہو جائے. کہ جو ابھی چھپ بھی رہی ہے کچھ 40-42 جلدوں تک آ چکی ہے، کہ جو تقریباً اگر پوری تفسیر ہوتے ہوتے 80 سے لے کے 100 جلد تک انشاءاللہ، جو قرآن کی سب سے بڑی تفسیر، ابھی تک قرآن کی سب سے بڑی تفسیر تفسیر کبیر مانی جاتی ہے، جو تقریباً 30 جلدوں میں ہے، فخر الدین رازی کی، اور ایک اہم تفسیر بہرحال ہے، اور مطلب کے لحاظ سے سب سے عظیم اور سب سے اہم تفسیر تفسیر المیزان ہے، کہ جس کو ہر آشنائی رکھنے والا، قرآن سے آشنائی رکھنے والا اس بات کو اعتراف کرتا ہے، شیعہ اور سنی سب اعتراف کرتے ہیں. لیکن اسی تفسیر کی بیس پر، چونکہ شاگرد ہیں علامہ طباطبائی کے، آیت اللہ جوادی عاملی، تفسیر میزان ہی کی بنیاد پر یہ جو تفسیر بیان کر رہے ہیں، جو تفسیر چھپ کے آ رہی ہے، وہ تفسیر تسنیم ہے، کہ جو اتنی وسیع، یعنی واقعاً ایک خزانہ ہے، یہ ایک بڑا خزانہ ہے کہ جو اس دور میں قرآن کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے. تو ہم آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہے تھے کہ قرآن، یعنی یہ دین، اور دین کے ذریعے سے جو چیز دی گئی ہے، جو سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور جو پچھلی بات سے جو مربوط بات ہم عرض کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ ہے کہ توحید تو بنیادی ترین رکن ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر الہی دین کی بات کرے توحید کے بغیر، یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ بات کر رہا ہے تو یا دین میں تحریف ہو گئی ہے، یا اس نے اپنے دین کو سمجھا نہیں ہے. دو صورتیں ہیں، یا دین میں تحریف ہو گئی، اس قدر شدید تحریف ہو گئی ہے یہ توحید ختم ہو گئی، یا یہ کہ اگر توحید باقی ہے تو اس نے اپنے دین کو سمجھا نہیں ہے. مثلا جیسے اس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہندوازم کی جو بنیادی کتابیں ہیں اس میں بھی بہت عمیق توحید موجود ہے، لیکن معاشرے میں نظر نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ حتیٰ جو کتاب ہے اس سے بھی اتنا فاصلہ بڑھ گیا ہے، اتنی دوری بڑھ گئی ہے کہ ابھی توحید تک نہیں پہنچ پاتے. ہے اس میں توحید، عمیق توحید موجود ہے، خاص کر رگ ویدا اور سام ویدا سام وید اور رگ وید میں چار ویداز جو ہیں, اور بعض دیگر جیسے بعض گیتا میں بھی کچھ اس طرح کے اہم مطالب موجود ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آ کر الہی دین کی بات کرے توحید کے بغیر. یہاں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر توحید ہے, الہی دین کی بات کی جا رہی ہے, توحید ہے, تو پھر کہاں سے بت پرستی کے تصور پیدا ہوا؟ اب یہ اس کے اسباب کی طرف ہم نہیں جائیں گے چونکہ وہ دیر ہو جائے گی, اور پہلے بیان بھی کیے جا چکے ہیں کہ کہاں سے یہ پیدا ہوتا. صرف ایک جملے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی ظاہر پرستی اور غیب پر ایمان کی کمی, غیب پر ایمان نہ ہونا اور ظاہر پرست ہونا, یعنی اپنی ساری عقل کو آ کر اپنی آنکھوں میں رکھ دینا. بعض لوگوں نے اپنی عقل کو اپنے شکم میں رکھا ہوا ہے, یعنی جتنا بھی سوچتے ہیں فقط شکم کے لیے سوچتے ہیں, اور بعض لوگ نے اپنی عقل کو جو ہے آ کر اپنی آنکھوں میں رکھا, جو دیکھتے ہیں صرف ظاہر کو, چونکہ میٹیریل دکھ رہا ہوتا ہے, میٹرلسٹ چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں, لہذا آ کر صرف اسی کو سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے اس کو عیب سمجھا جاتا تھا, لیکن ابھی ماشاء اللہ مغربی فلسفے نے آ کر اس کو ایک بڑا فلسفہ بنا کر پیش کر دیا, اور دنیا اس کے پیچھے لگ گئی. میٹرلزم کا فلسفہ باقاعدہ طور پر بنا کر پیش کر دیا گیا. یہ بنیادی مشکل ہے کہ کیوں انبیاء آ کر لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے, لیکن لوگ انبیاء کی توحید سے فرار کر کر کے غیر توحیدی دین اپناتے رہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ظاہر پرستی تھی. نمونہ, سب سے بڑا نمونہ وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کیا کہ جناب موسیٰ نجات دے کے آ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ تک مجھے ایسا خدا بنا کے دو کہ جو لوگوں کو خدا ہے. یاد ہے نا, جناب موسیٰ فرعون سے نجات دے کے آ رہے ہیں, دریا تک پہنچے ہوئے ہیں, آگے دریا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, اور جناب موسیٰ جیسا رہبر ہے, اولو العزم نبی ہے, لیکن جب انہوں نے فرعون کے لشکر اور دریا کے درمیان میں خود کو دیکھا تو کہا کہ موسیٰ کہاں لا کے ہمیں پھنسایا آپ نے, جان ہماری گئی, مارے گئے, یا تو دریا میں ڈوبے ہیں یا تو فرعون کے لشکر کے شکار ہوں, کیونکہ ابھی اس کے پہلے کم سے کم زندہ تو تھے, فرعون کے غلام تھے لیکن زندہ تو تھے. انسان جب ذلت کی زندگی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کی منطق یہی ہو جاتی ہے, اس کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ کسی بھی طرح زندہ رہیں. اور یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انی لا ار الموت الا سعادہ والحیات ما الظالمین الا برما, ہم موت کو, عزت کی موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتے, اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ذلت اور حقارت اور کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. یہ دوسری بنیادیں ہیں. کچھ لوگوں کی لاجک اور کچھ لوگوں کی منطق یہ ہے کہ زندہ رہیں چاہے ذلیل ہوتے رہیں, چاہے رسوا ہوتے رہیں, چاہے ناموس ذلیل و رسوا ہوتی رہے, چاہے ملک ذلیل و رسوا ہوتا رہے, چاہے دین ذلیل و رسوا ہوتا رہے, لیکن ہم زندہ رہیں. لیکن کربلا کی منطق یہ ہے کہ ہم عظیم ہوتے ہوئے بھی اپنی جان دے دیں لیکن ذلت کے ساتھ زندگی نہ گزاریں. چونکہ انہوں نے ذلیلانہ زندگی کی عادت کر لی تھی, لہٰذا جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ نے مجھے مشکل میں لا کے ڈال دیا, ہم تو سمجھ رہے تھے آپ مجھے نجات دینے کے لیے آئے ہیں, لیکن آپ نے مجھے لا کر حتمی موت کے درمیان میں لا کر پھنسا دیا. جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, کیونکہ وہی ایمان بالغیب کی ان کی مشکل تھی, وہ اللہ کو دیکھ نہیں رہے تھے, اور اللہ کے بھیجے ہوئے رہبر کے درمیان میں رابطے کو نہیں دیکھ رہے تھے. لہٰذا وہ فرعون کو دیکھ رہے تھے, فرعون کے لشکر کو دیکھ رہے تھے, بہتے ہوئے پانی کو دیکھ رہے تھے, ہر مادی چیز کو دیکھ رہے تھے, ہر آنکھوں سے دکھنے والی چیز کو دیکھ رہے تھے, لیکن اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے, اور اللہ کے نمائندے کے درمیان میں ارتباط کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے. لہذا کہہ رہے تھے ہم انا لمدرکون, پکڑے گئے, مارے گئے. جواب میں جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ جواب میں فرمایا کاللہ, ہرگز نہیں. یہ ہے ایمان بالغیب. جناب موسیٰ نہ دریا دیکھ رہے ہیں, نہ دریا کی موجوں کو دیکھ رہے ہیں, نہ تیز رفتار سے پیچھے سے آتے ہوئے فرعون اور فرعون کے لشکر کو دیکھ رہے ہیں, جناب موسیٰ فقط اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے پورے یقین کے ساتھ، یہ نہیں شک کے ساتھ نہیں، نہیں نہیں ایسی باتیں نہیں کرو، آخر شاید اللہ مجھے بچا لے، شاید مجھے نجات مل جائے، اس نے مجھ سے کہا ہے، شک کی حالت میں نہیں کہہ رہے، بلکہ نہایت ہی لا بھی نہیں کہہ رہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہ بلکہ فرمایا کاللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انا ربی انا معی ربی سیہدین، میرا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ہدایت کرے گا. لیکن ان کی مشکل اپنی باقی تھی، اور پھر اس کے بعد دیکھا بھی، راستہ بنتے ہوئے دیکھا، چلتے ہوئے گزرے، خود دیکھا، خود نجات پائے، خود نکل کے گئے دریا سے، بہت بڑی بات ہے. یعنی ہم میں سے اگر کسی کو اس طرح راستہ بنا کے دریا سے گزار دیا جائے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پھر آ کر ایسی جہالت کی باتیں کرے گا، ایسی نادانی کی باتیں کرے گا. عجیب لوگ تھے، عجیب تھے واقعی. اور انسان جب ذلت کی زندگی کی عادت کر لیتا ہے، تو اس کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے، سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے، بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. لہذا خود دریا میں بنتے ہوئے راستے کو دیکھا، خود اس پر چل کے گئے، خود فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا، لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں دیکھ پائے. مشکل یہ تھی، پھر بھی اللہ کو نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ عادت تھی صرف ظاہری چیزوں کو دیکھنے کی. جب تک سامنے آ کر بنا کے رکھا نہ جائے، تب تک مزہ نہیں آئے گا، تب دیکھیں گے نہیں. تب تک جب تک چوم نہ لیں، جب تک ٹچ نہ کر لیں، جب تک چھونے کے لیے 10 لوگوں کو کچل نہ لیں، چونکہ یہ سب چیزیں دکھائی پڑنے والی چیزیں ہیں. لیکن اللہ کی ذات جس نے یہ سب کچھ کیا، موسیٰ یہ نہیں کر سکتے تھے، تنہا اکیلے جناب موسیٰ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. جناب موسیٰ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس رابطے کی بنیاد پر جو اللہ سے ہے ان کا، نہیں کر سکتے. قرآن کی واضح آیت ہے کہ کوئی بھی معجزہ نہیں ہو سکتا الا باذن اللہ، اذن پروردگار کے بغیر کسی بھی طرح کا معجزہ ممکن نہیں ہے. تو پہلے وہ سب کچھ تو دیکھ ہی رہے تھے، چلو اس وقت تک سمجھ لیتے کہ یہ جاہل ہیں، نادان ہیں، ایسی زندگی گزار کے چکے ہیں. لیکن ابھی سب کچھ دیکھ چکے، پہلے تو فرعون کے لشکر کو دیکھا تھا، ابھی تو فرعون کے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، خود پہلے اپنی جان کو خطرے میں دیکھا تھا، اپنی جان کو نجات پاتے ہوئے دیکھا، ایسے دریا سے نکلتے ہوئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جیسے ہی دریا سے نکل کے تھوڑا سا آگے بڑھے، ابھی پھر قرآن آ کر پھر بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے، دیکھا ایک قوم ہے کہ جو آ کر بت پرستی کر رہی ہے، بتوں کو بنا کے رکھا ہوا ہے سجا سجا کے، اور اس کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگی. کیا کہے؟ رال ٹپکنے لگی بتوں کو دیکھ کر. دیکھو کتنا اچھا خدا ہے، دکھنے والا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز انسان کو بہت، یہ انسان کا درد ہے ہمیشہ کا، کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز، یہ باقاعدہ ان کی رال ٹپکنے لگی. اتنا زیادہ متاثر ہوئے بت پرستی سے کہ آ کر جناب موسیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے مضبوطی کے ساتھ، کہا کہ موسیٰ میری بات سنے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں تو اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، میرے لیے بھی ایسے ہی خدا بنا کر دیں جس طرح ان کا خدا ہے، ایسے ہی خدا ہمیں چاہیے. یہ بنیاد ہے. یعنی کیوں سب کچھ دیکھنے کے بعد سانس لے رہے ہیں، کون مجھے سانس دے رہا ہے؟ ہر لمحے، ہر منٹ میں آ کر کتنی مرتبہ، 72 مرتبہ سانس لیتے ہیں، 72 مرتبہ پورے خون میں، جسم میں خون دوڑ جاتا ہے، اور ہزاروں نعمتوں کو اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، پھر کون یہ نعمتیں دے رہا ہے؟ ہم خود دے رہے ہیں، ہم تو خود وہی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اگر ہماری سانس اگر رک جائے تو اس کو بھی ہم پلٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ابھی بولتے بولتے زبان رک جائے تو زبان چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ابھی ہاتھ شل ہو جائے تو ایک لوتھڑے کی طریقے سے پڑا رہ جائے گا. کون دے رہا ہے یہ؟ کیوں اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کی ذات نظر نہیں آتی؟ مشکل وہی ہے جو بنی اسرائیل نے پیش کر دی کہ مشکل ہماری یہ ہے، یعنی ایمان بالغیب کی کمی، غیب پر ایمان نہیں، غیب پہ ایمان نہیں ہے، نہ اللہ کی قدرت پہ ایمان ہے، نہ رسول اللہ کی قدرت پر ایمان ہے، نہ اہل بیت کی ہدایت پر ایمان ہے، لہذا وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ دوسرے کے پاس غیب، ایمان بالغیب کا تصور ہی نہیں تھا، نہیں ہے، یا اگر تھا تو ختم کر چکے ہیں، اور وہ کرتے دیکھتے دیکھتے ہمیں بھی وہی، ہماری بھی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی، بہت سارے کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں، ہمارے بہت سارے جوان ہیں جو شاید جانتے بھی نہ ہو کہ اس 10-12 سالوں میں 15 سالوں میں کیا ہوا، لیکن جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان میں نہیں تھیں، دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھا اور لا کر داخل کر دیا، یہ وہی کام ہے جو بن اسرائیل کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا خدا چاہیے، اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، یعنی یہ کہ ہمیں ایسا خدا چاہیے، ہمیں ایسا دین چاہیے، ہمیں ایسی زندگی چاہیے، کیا چاہیے؟ وہ سب کچھ کی جو اپنا بنایا ہوا ہو، وہی قرآن کی کل کی آیت جو بنیادی ترین سوال کہ افتعبدون ما تنہتون، جس کو تم نے خود ہی بنایا اسی کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، جن رسموں کو تم نے خود بنایا اسی کو سب سے بڑا خدا بنا رکھا ہے، جس سوچ کو تم نے داخل کیا اسی کو سب سے بڑی چیز سمجھ رکھی ہے، یہ بنیادی مسئلہ خوب، لہذا پھر یہاں سے پیدا ہوئی، پھر پیدا ہونے کے بعد بڑی کیسے، یہ بات مجھے اتنی تفصیل سے عرض نہیں کرنی تھی عزیزو، لیکن جلدی سے گزر جائیں، چونکہ جواب میں کیا کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اس کو خدا تو نہیں مانتے، ہم نے جو پتھروں سے بنا رکھا ہے اس کو خدا نہیں مانتے، یہ اوتار ہے، یہ نہیں معلوم فلاں ہے، جو بھی نام، کیا کیا نام لیتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے قرآن نے بھی آ کر یہ نقل کیا کہ یہ پوچھا جاتا تھا تم کیوں اللہ کے بجائے غیر خدا کے سامنے سر جھکا رہے، اور غیر خدا بھی ایسا کہ جس پر نہ بول، کل میں نے آیت پڑھی، نہ بول سکتا ہے، نہ کلام کر سکتا ہے، لا ینتقون لا یاکلون، کھا بھی نہیں سکتا، تم جا کے قربانیاں دیتے ہو لیکن وہ کھا بھی نہیں سکتا، ہاں کیوں؟ جواب یہ کہ قرآن نے اگر کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے، اللہ نے پوری کائنات کو اپنے لیے آیت قرار دیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آیت کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی آیت پر نگاہ پڑے، آیت یعنی نشانی، آیت یعنی قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی آیت کو اسی لیے آیت کہتے ہیں چونکہ وہ نشانی ہے اللہ تک پہنچانے کی، آیت کے اصل معنی ہے نشانی، یعنی علامتیں، سمبلس، سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں تاکہ ان کو بتائیں کہ آگے راستہ یو ٹرن ہے، آگے فلاں ہے، آگے خطرہ ہے، آگے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، یہ سب علامتیں ہیں، علامتوں کا کام ہی ہے کہ جیسے ہی علامت پر نگاہ پڑھے فوراً علامت کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچ جایا جائے، اگر علامت کے ذریعے سے حقیقت تک نہیں پہنچا گیا تو یہ علامت نہیں رہی، یہ خطرناک بن گئی، کہہ تو رہے ہیں کہ ہم کی عبادت اس لیے کرتے لیقربونا الی اللہ زلفا، سورہ زمر کی آیت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کیوں پیش آیا کہ پھر بیچ میں سے اللہ کو غائب کر دیا، بیچ میں ایشور غائب، بیچ میں خدا غائب، بیچ میں گاڈ جو بھی نام لیں یہ غائب، بیچ میں اللہ ہی غائب، کہا تھا ہم تو اس لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں، پھر اللہ یاد کیوں نہیں آتا؟ اگر اللہ یاد نہیں آتا یعنی یہ کہ ہم نے اس کو علامت نہیں سمجھا تھا، دھوکہ دے رہے تھے، خود کو دھوکہ دے رہے تھے، اگر کوئی سائن بورڈ کی نشانی کو دیکھتا ہوا کہ دیکھو اس کے اوپر لائٹنگ بہت اچھی ہے، ڈیزائننگ بہت اچھی ہے، سائن بورڈ ہی کہتے ہیں نا جو روڈ پر لگے ہوتے ہیں، یہ سب علامت ہیں، ان علامتوں سے کسی حقیقت تک پہنچانا ہے، اب بتائیے آگے بہت بڑا گڈھا آنے والا ہے یا آگے بہت اونچا بریکر آنے والا ہے، یہ سائن بورڈ آ کر بتا رہا ہے،
اب کوئی کہے کہ ہاں کوئی کسی کی نگاہ سائن بورڈ پر پڑے اور سائن بورڈ پر نگاہ پڑنے کے بعد وہیں پہ ٹھہر جائے اور اسی کا قصیدے پڑھنا شروع کر دے، دیکھو کتنا اچھا سائن بورڈ ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنی اچھی اس کی ڈرائنگ کی گئی ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا صحیح جگہ پہ لگا ہے، اور یہ کرتا جا رہا ہے، ڈرائیونگ بھی کرتا جا رہا ہے، زندگی تو انسان گزار رہا ہے، زندگی تو نہیں رکنے والی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا آگے جا کر یا تو بریکر سے اچھل کے کہیں ٹکرا جائے گا یا گڈھے میں گر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. اور ہلاک ہو رہا انسان، آج انسان ہلاک ہو رہا ہے، آج انسان تباہ ہو رہا ہے اسی بات پر کہ کہہ تو رہا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ 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 کے لیے، خدا کے لیے، بھگوان کے لیے، ایشور کے لیے، گاڈ کے لیے، لیکن ساری نگاہیں آ کر یہاں پر ٹھہر گئیں. دیکھیں یہ اصلی مسائل ہے. ہم کسی بھی مذہب کے جزیات کو یہاں نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ بریکٹ میں ایک بات عرض کر دیں، کسی بھی مذہب کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو کہانیاں ہیں، جو قصے ہیں، وہ ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، چونکہ وہ بیان کریں گے تو ممکن ہے کہ کوئی توہین کا احساس کرے، ممکن ہے کہ کوئی، یہ نہیں کہ ڈر کے مارے ہے، نہیں، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ کوئی کسی کو مقدس مان رہا ہو تو اس کی دل آزاری کی جائے، دین اجازت نہیں دیتا. ڈر کا مسئلہ نہیں ہے، دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی کسی کو مقدس جان رہا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے، اس مقدس کا، اس شخص کو سمجھایا جائے، اس شخص کو عقل کی دعوت دی جائے، لیکن جس کو مقدس مان رہا ہے اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے، اس کی دلازہ، اس کی توہین نہ کی جائے. کیوں؟ یہ قرآن کی لاجک ہے اور بہت ہی اچھی لاجک ہے، بہت ہی بنیادی چیز ہے. قرآن کہتا ہے لا تسبوا الہ، ان کی خداؤں کو برا نہ کہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کے یہاں جذبات بھڑکیں گے. اور یہ قرآن نہیں چاہتا کہ عقل کے بجائے جذبات سے کام لیا جائے دین میں، یہ نہیں چاہتا. پھر نفرتیں بھڑکیں گی، پھر اختلاف ہوگا، اور جہاں تک انسان کو پہنچنا تھا اس سے محروم رہ جائے گا، پھر اسی میں لگ جائے گا، لڑائی میں، جھگڑے میں، اختلاف میں، جواب دینے میں، بحث کرنے میں، اس میں لگ جائے گا، اور جس حقیقت تک پہنچنا تھا اس سے محروم رہ جائے گا. بس یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم اس کو خدا نہیں مانتے، اس کو ہم فلاں مانتے ہیں اور فلاں مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کی بات کا ہم احترام کرتے ہیں. اگر اس کو نشانی مانتے ہیں، اگر اس کو آیت مانتے ہیں، اگر اس کو علامت مانتے ہیں، اگر اس کو اوتار مانتے ہیں، اگر اس کو فلاں 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 مانتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جائے. البتہ ہم یہ بحث نہیں کرتے کہ علامت کے بھی ہر ایک کو علامت نہیں بنایا جا سکتا. مثلا اگر آپ کو روڈ پر علامت بنانی ہے تو وہاں پر ایک ہر چیز کا ایک خاص نشان ہوتا ہے، اس نشان سے اس حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے. یعنی کوئی اگر کوئی بھی علامت بنا دے، ہر ایک علامت، اللہ نے علامتیں بنائی ہیں، اللہ نے اس پوری کائنات کو اپنے لیے نشانی بنا دیا، اس اعتبار سے کہ تم دیکھتے چلے جاؤ اور پروردگار کو یاد کرتے چلے جاؤ. بھائی نگاہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے جس کو بیان فرمایا کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ ہم نے اللہ کو دیکھا. یعنی دنیا کی ہر چیز کو امیر المومنین نے آیت کی نگاہ سے دیکھا. قرآن تو آیت ہے ہی، دنیا کی ہر چیز کو امیر المومنین نے آیت کی نگاہ سے دیکھا. یہ آیت ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ کی خلقت کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ کے کمالات، اللہ کا رزاقیت، اللہ کی حکمت، اللہ کا علم، اللہ کا فضل، اللہ کا فیض، اللہ کے تمام صفات، جس میں جتنی صلاحیت ہے اتنا اس میں جھلک رہا ہے، ہر ایک کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے وہ اس میں نظر آ رہا ہے. تو بس یہ ایک نقطہ تھا جو آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ یہ آیت اس وقت تک آیت ہے کہ جب اس کو حقیقت تک پہنچا دے. اور یہی اسی پر کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ اسی بات پر دعوت دی جا رہی ہے، انسان آ کر فکر کرے، انسان آ کر سوچے، بغیر کسی کی توہین کیے ہوئے، بغیر کسی کے مقدسات کی اہانت کیے ہوئے، دو چیزوں کے درمیان میں فرق رکھے، اہانت نہیں کرے لیکن سوچنے کی دعوت دے. کیونکہ اگر سوچنے کی اور فکر کرنے کی دعوت نہیں دی جائے گی تو دنیا میں کبھی بھی حق تک پہنچنا ممکن نہیں ہو سکے گا. ایک طرف سے دل آزاری کرنے کو منع کیا گیا ہے، توہین کرنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف سے بار بار غور کرنے کو، فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ بغیر جنگ کے لوگ حقیقتوں تک پہنچے، اور یہاں بات یہی کی جا رہی ہے، مسئلہ یہی ہے۔ کیوں یہ مسئلہ؟ اس لیے کہ قرآن کا طریقہ یہ ہے، تاکید کے ساتھ عرض کر رہے ہیں۔ ابھی بہت سارے جزئیات ہیں، اگر بیان کیا جائے تو بہت کچھ ہو جائے، بہت کچھ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں، لیکن نہیں، یہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی مسئلے کی طرف لے کے آنا ہے۔ بس ایک مسئلہ یہ ہو گیا، ایک مسئلہ جو چونکہ آپ جیسا عرض کیا آپ کے سامنے کی انتخابی چیزیں پیش کرنا، شاید اس کے درمیان میں رابطہ اتنا نہ ہو۔ ایک دوسرا مسئلہ جو بہت زیادہ ضروری طور پر بیان کرنا ہے کہ جب ساری دین کی ہم نے یہاں تک بحث کی، تو دین کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ ہم چند نقطہ، کچھ چیزیں آپ کے سامنے عقلی طور پر پیش کی گئی ہیں لیکن قرآن کی طرف سے نہیں پیش کر پائے، وہ ہم جلدی بیان کر دیں کہ وہ عقل کی باتیں تو حتما انسان سمجھے، لیکن ساتھ ساتھ ایک جو لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو یقینی سمجھیں گے، لیکن جو لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے وہ احتمال تو دے سکتے ہیں کہ شاید اللہ کی کتاب ہو۔ تو ایک مرتبہ اسی احتمال سے آ کر پڑھیں، دیکھیں اللہ کی کتاب لگتی ہے یا نہیں لگتی، ہے نا، دعوت دی جا رہی ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کیا جائے تو بغیر دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے نہ اقرار کر لینا اس کا اچھا ہے، نہ انکار کرنا اچھا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو آؤ تم سب کے سب مان لو، یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی عقل کو دعوت دی جائے، آپ کی عقل پہنچ جائے تو بہت اچھا ہے، پہنچ جائیں، لیکن بغیر کسی دلیل کے انکار کرنا بھی تو عقل کی دلیل نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے۔ بغیر کسی دلیل کے انکار کرنا عقل اور عقلانیت کے خلاف ہے۔ تو اس بنیاد پر آ کر ایک نگاہ کریں، پھر آ کر وہاں قرآن آ کر کہتا ہے کہ پھر قرآن کے پھر دعوے، اصل اب یہ بحث ہم نہیں کرنا چاہتے، ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں، اصل قرآن نے عجیب دعویٰ کر دیا ہے اور دنیا کی کسی کتاب نے ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ ہے کسی کتاب میں، اگر ہو تو کوئی لا کر پیش کر دے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک مرتبہ نہیں، قرآن میں تین چار جگہوں پہ الگ الگ انداز سے وہ دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے ہو تو آ کر اس کے ایک سورے کا، اس کے دس سورے کا، یہ کل قرآن کے، بلکہ ادھر سے چلیں، اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے تو آؤ قرآن کا جواب دو، اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے تو پورے قرآن کا جواب نہیں دے سکتے، دس سوروں کا جواب دے دو، عشر سور، اگر تم دس سوروں کا جواب نہیں دے سکتے تو قرآن کے ایک ہی سورے کے، فاتل سورۃ مثلہ، ایک سورے کا جواب لے کر آؤ، ایک اس کے جیسا، ایک اس کے جیسا، یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ کا جواب لے کے آؤ، یہ نہیں کہا قرآن میں، نہ کسی بھی ایک سورے کا، کسی بھی ایک سورے کا، مثلا سورہ کوثر جو ہے وہ تین لائن کے بھی نہیں ہے، سورہ کوثر کو اس رائٹنگ میں لکھا جائے جو عام طور سے پرنٹنگ رائٹنگ ہوتی ہے کتابوں میں 14 یا 12 کے فاؤنٹ میں، تو وہ ایک لائن بھی نہیں بنے گا، تین لائن تو چھوڑے، یہ تو قرآن بڑا بڑا لکھا جاتا ہے اس لیے دو تین لائن میں دکھ رہا ہوتا ہے۔ سورہ توحید ایک لائن بھی نہیں بنے گا، تو سورہ توحید کا جواب لاؤ، سورہ توحید کا جواب لائے انسان، اتنے سالوں سے کہا جا رہا ہے نا، اب دنیا علم کے میدان میں بہت آگے بڑھ گئی ہے، اپنی علمیت اور اپنی عقلانیت پر انسان کو بہت زیادہ بھروسہ ہے، جس کی بنیاد پہ کہتا ہے نہ ہمیں دین چاہیے، نہ وحی چاہیے، نہ نبی چاہیے، یہ سب پہلے زمانے کی بات تھی۔ تو ٹھیک ہے، جب اتنا علم آگے بڑھ گیا ہے تو قرآن کے ایک تین لائن کے سورے کے جواب دے دو، ختم ہو جائے گی بات نا، قرآن کہتا ختم، اگر تم یہ کام کر دو ہم اپنی ساری بات واپس لے لیتے ہیں، اگر تم قرآن کے ایک چھوٹے سے سورے کا جواب لا کر پیش کر دو ہم تمہاری بات کو ماننے کو تیار ہیں۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اصل اس کو ہم نے کبھی اس پر زیادہ غور نہیں کیا ہم لوگوں نے، اور دنیا نے غور نہیں کیا، شاید ہم نے پیش نہیں کیا صحیح طریقے سے، کوئی کتاب آ کر صریحاً واضح طور پہ کہہ رہی ہے تمام دانش مندوں سے، کہا کہ تم سب کے سب مل جاؤ، آیت کے لفظ جا کے دیکھیں وہاں پر جو لہجہ ہے، سب کے سب مل جاؤ، نہ تم سب کے سب نہیں، جناتوں کو بھی اپنے ساتھ لے لو، انس و جن مل جاؤ، جنوں کے ذریعے سے بہت سارے کام کراتے ہو نا جو خود نہیں کر پاتے، جنوں کی بھی مدد لے لو، تم سب کے سب مل جاؤ. اور ایک آ کر ایک تین آیت کے، چار آیتوں کے سورے کا جواب دے دو، ایک لائن کے سورے کا جواب آ کر دے دو. لیکن نہیں دیا ابھی تک. ایسا نہیں کہ دینے کی کوشش نہیں کی، نہ دینے کی کوشش بہت کی گئی ہے، لیکن ایک ایسی مضحکہ خیز چیز بن کر آئی کہ بعد میں ان کو خود ہی شرم آنے لگی. اب جا کے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں آپ کو مل جائے گی. ابھی 16-17 سال پہلے بھی 4-5 سورے بنا کر آئے تھے اسرائیل سے. اسرائیل جو اپنے دعویٰ کرتا ہے نا، اپنے علمیت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی قوم سمجھتا ہے، خاندانی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہے بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جو انبیاء کے اولاد ہیں سب، یعنی انبیاء کی نسل سے ہیں، خاندان پرستوں کے لیے واقع ہے. لیکن وہ جو خاندان پرست نہیں ہے بلکہ فضیلت پرست ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. فضیلت پرستوں کے لیے یہ خاندان کوئی معنی نہیں رکھتا. اب آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال نہ گوجنے لگے، سادات کے لیے کیا کہا گیا ہے، سادات کے احترام کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ یہ خاندان پرستی کے لیے نہیں کہا گیا عزیزو، خاندان پرستی کے لیے بات نہیں کی. ایک تو تھوڑا رسول اللہ کا احترام ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ احترام اس لیے کرو تاکہ ان کی اپنی ذمہ داریوں کا زیادہ احساس ہو. یہ رسول اللہ کی نسل سے ہوتا، اس لیے بہت اچھی بات کی شہید مطہری نے اس مطلب کو وضاحت کی ہے کہ مثلا عالم کا احترام کیوں کرو. عالم کا احترام کرنے کو کہا گیا ہے نا. اگر عالم آ کر اس احترام کو دیکھ کر مغرور ہونے لگے تو کیا ہوا، خود بھی گیا ہے اس کو بھی لے گیا. مغرور ہونے کے لیے تو نہیں کہا گیا، اس کو اچھا لگے ہاتھ چومنا میرا، تعریف ہونا اچھا لگے. جب تک کسی بات میں تعریف نہ ہو تو اس کے دل کی دھڑکنیں جو ہیں، ابھی کہتے ہیں نا اسی مجلس میں کیا ہو گیا تم لوگوں کو، انجام کے حسب و نصب کو بھی لا کر خطرے میں ڈال دیتے ہیں اگر اپنی تعریف نہ کی جائے. عجیب ہے واقعی، عجیب ہے واقعی. یعنی اتنی عظیم مجلسوں کو کیا بنا دیا گیا ہے، بہت دردناک ہے، بہت زیادہ دردناک. یہ ممبر جس کے ذریعے سے پوری دنیا تک بہت ہی عاقلانہ ترین باتیں پہنچتی، اسے کیا بنا دیا گیا ہے، بہت ہی واقعی. انشاءاللہ ان صدیوں میں اور اس زمانے میں انسان دھیرے دھیرے اپنے آپ کو آگے لے کر جائے. یہ دو چار دن میں یہ ہونے والا نہیں ہے، دو چار سالوں میں بھی ہونے والا نہیں ہے. ایک سفر کی ضرورت ہے، ایک بڑے عزم کے ساتھ، ایک بڑے ارادے کے ساتھ. تمام جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے سفر کی ضرورت ہے. تو خوب احترام کے لیے کیوں کہا گیا، خاندان پرستی کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ عالم کا احترام. خطبہ منیٰ جا کر پڑھے، وہاں پہ کہا امام حسین علیہ السلام نے کہ احترام تمہارا کس لیے ہے، عالموں کا احترام کس لیے. عالم کا احترام اس لیے تو اسے بار بار یہ احساس دلایا جاتا رہے کہ تیری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اس نیت سے احترام کرے، ذمہ داری تیری زیادہ ہے. اور جو واقعاً عالم ہوتے ہیں جب لوگوں کے احترام کو دیکھتے ہیں تنہائی میں جا کے بیٹھ کے روتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں لوگ میرے ساتھ، میں تو اس لائق نہیں ہوں. اور یہ احساس دلانے کے لیے سادات کا بھی احترام اس لیے کہ تم رسول اللہ کی نسل سے ہو، تم جناب زہرا کی نسل سے ہو. سب کی ذمہ داریاں ہیں لیکن آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. لہذا بنی اسرائیلی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا تصور لا کر ڈالا جائے جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو. اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن معیار آ کر بتاتا ہے کہ قرآن میں معیار صرف ایک ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت تقویٰ کی بنیاد پر، یعنی پاکیزگی کی بنیاد پر. یعنی تقویٰ برا لگتا ہے ایک نظام ہے، فضیلت ویلوز کی بنیاد پر. تقویٰ تمام ویلوز اور تمام فضیلتوں کے نظام کے خلاصے کو کہتے ہیں. یہ بار بار جملہ تکرار ہو جائے، تقویٰ کے لفظ آئے تو آپ کے ذہن میں کرسچینٹی اور بدھزم اور ہندوئزم کا تقویٰ اور صوفیزم کا تقویٰ نہ آئے، امیر المومنین کا تقویٰ آئے، رسول اللہ کا تقویٰ آئے. اور دونوں تقویٰ میں فرق نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. یہ جو تقویٰ پیش کیا جاتا ہے اور جس کو دیکھ کر پھر ہماری وہی حالت ہوتی ہے، وہی رال ٹپکتی ہے کہ ایسا ہی مولوی ہونا چاہیے، راہبوں جیسا مولوی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے. مولوی کو رسول اللہ جیسا ہونا چاہیے، مولوی کو اہل بیت جیسا ہونا چاہیے، یعنی اس راہ پر، کوئی اس جیسا مطلب اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس جیسا ہونا چاہیے، اس راہ پر چل رہا. تو قرآن نے جو آ کر بیان کیا، وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے کم سے کم آ کر اس نیت سے ایک مرتبہ پڑھیں کہ کیا آخر اس میں کہا جا رہا ہے. اگر قرآن کا جواب نہیں لا پا رہے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ پڑھیں کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے. اگر 1400 سالوں تک جواب نہیں لا پائے، بارہا بار کوشش کی گئی. اس زمانے میں جب عرب اپنی زبان پر بہت ناز کرتے تھے، انہوں نے ساری کوشش کر ڈالی، اور آج علم کی دنیا میں ساری کوشش کر ڈالی، سورے بنا کر ڈالے بھی گئے، لیکن جب وہ سورہ پڑھا، ایک تو سارے کلمات قرآنی سے لیے تھے، سارے جو کلمات تھے اس میں، مثلا اس سورے کی ایک آیت یہ ہے کہ یا محمد میں نے آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو گمراہ کرو. اس کے سارے لفظ کیا ہیں قرآن کے ہیں، یہ بنایا گیا سورہ، نہیں معلوم شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، 17-18 سال ہو گیا ہے، اور ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا، عربی میں باقاعدہ بنایا گیا. لیکن ایک عجیب مزکا خیز چیز بن کے آئی، پہلے زمانے میں بنایا گیا تھا. مثلا قرآن نے آ کر عظیم مطالب بن، مثلا قرآن آ کر کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سر پوری دنیا اگر مطلب کی اس 3 آیتوں میں ڈال دی، پھر ادھر کیا بنایا گیا، کہا کہ الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل وذنب لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل. ہاتھی تم جانو، کیا جانو ہاتھی کیا ہے، ہاتھی وہ ہے کہ جس کا لمبا سونڈ ہوتا ہے، چھوٹی سی دم ہوتی ہے. یہ بنائے گئے، یعنی عجیب مزہ کا خیز چیز بنائی، کیا یہ لوگوں نے تاریخ. یہ بھی وہی دعوت دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی لا کر پیش کرے. اتنا سارا علمی ترقی کر لینے کے بعد، زمین و آسمان کی خبر لے لینے کے بعد، آسمان کے راز کھول دینے کے بعد، دریاؤں کے راز کھول دینے کے بعد، علم و فضل اور ادبیات اور لٹریچر میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا کر لینے کے بعد، کیوں نہیں آتے کہ اگر قرآن کے ایک سورے کے جواب پیش کرے. جمع کرنے سے دنیا کے سارے لٹریری افراد کو جمع کر دیں، جتنے بھی لٹریچر کے ماہرین ہیں ان سب کو جمع کر دیں، آئیں پیش کریں. پھر اگر نہیں پیش کر پا رہے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ آ کر قرآن کو دیکھیں تو کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. پیش نہیں کر پا رہے ہیں، آ کے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. سیدھی سی بات ہے نا، بالکل منطقی بات ہے، بس بالکل لاجیکل سی بات ہے، 2-2-4 کی بات ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. تو پھر جب قرآن سے جا کے پوچھے کہ دین کا فلسفہ کیا ہے، تو قرآن آ کر رسول اللہ کے ساتھ بیان کرنا ہے. دین کا فلسفہ ہے تعلیم، دین کا فلسفہ ہے تربیت، دین کا فلسفہ ہے پاک کرنا، دین کا فلسفہ ہے حکمت، وزڈم. عجیب ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے. کسی بھی دین نے آ کر یہ فلسفہ دین کے بتایا ہے جو قرآن نے بتایا ہے، کہ دین کا فلسفہ ہے وزڈم، حکمت تک پہنچانا انسان کو، حکمت کی تعلیم دینا. کیا ہے کسی نے؟ دین کا فلسفہ علم خود. دنیا کے ہر دین نے علم سے دشمنی کی، قرآن آگے کہتا ہے کہ دین کا فلسفہ ہی علم ہے. رسول اللہ کو اپنے بھیجا ہی تعلیم کے لیے، اور فقط تعلیم کے لیے نہیں، پاکیزگی کے ساتھ تعلیم. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جو ہم صرف یہاں سے گزر جا رہے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ تعلیم. چونکہ پاکیزگی کے بغیر اگر علم ہوگا تو یہی حالت بنے گی جو آج دنیا کی حالت ہے، کہ علم صرف دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. جو جتنا زیادہ علم حاصل کر رہا ہے اتنی زیادہ قوموں کو لوٹ رہا ہے، اتنی زیادہ دھوکہ دے رہا ہے. کون سا علم جو پاکیزگی کے بغیر ہو، کون سا علم جو تزکیے کے بغیر ہو. یہ ہے، یہ قرآن نے آ کر فلسفہ بیان کیے. قرآن نے کہا کہ فلسفہ یہ ہے کہ تم کو ان زنجیروں سے باہر نکالا جائے تمہارے اوپر ڈالی گئی ہیں. یلعو انہو، سورہ آراف کے 202 نمبر آئے تھے، اسرہم و اغلا و اسرہم و الاغلال التی کانت علیہم. رسول اللہ کے آنے کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ زنجیریں، وہ اغلال، اغلال جس میں جکڑا ہوا انسان، ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کی زنجیروں کو توڑ کر اسے آزاد کیا جائے. یعنی یہی تعصبات کی زنجیریں ہیں, یہی کچفہ کی زنجیریں ہیں, یہی نادانی کی زنجیریں ہیں, یہی جہالت کی زنجیریں ہیں, یہی بے عقلی کی زنجیریں ہیں, یہی حماقت کی زنجیریں ہیں. ان زنجیروں سے توڑ کر, یہی دھوکہ دینے والوں نے جو ہر ایک کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے, دھوکہ دے دے کر زنجیروں میں, اپنی زنجیروں میں باندھ کر قتل کرا رہے ہیں. تاریخ قتل سے بھری ہوئی, انسانوں کے قتل سے. کن کے ہاتھوں؟ وہ کہ جنہوں نے ذہنوں کو آ کر اپنے زنجیروں میں اسیر کر رکھا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی رسول اللہ کیوں آئے؟ مفصل آیت, بہت ہی خوبصورت آیت, جا کے آپ باتیں پڑھیں گے, سورہ آراف کی 202 نمبر آیت, کہ یہ زنجیریں ٹوٹ کے گرا دی جائیں, یہ اغلال, یہ عصر, اس کو توڑے. یہ ہے قرآن کا, قرآن نے دین کا فلسفہ یہ بیان کیا ہے. تو اس دین کو ڈھونڈا جائے جو لوگوں کو دھوکہ دے کر زنجیروں میں باندھنا چاہتا ہے, یا اس دین کی طرف سفر کیا جائے جو زنجیروں کو توڑ کر انسان کو آزاد کرنا چاہتا ہے. یہ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرے. انسان کو حق ہے کہ آ کر یہ فیصلہ کرے. یہ دوسرا مطلب ہوا. تیسرا اور آخری مطلب جو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو آج پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی اسلام و فوبیا کی, خوف, اسلام سے ڈرایا جا رہا ہے. اسلام سے ڈرانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ 100 ارب ڈالر سے زیادہ امریکہ نے صرف داعش کو بنانے کے لیے خرچ کیا ہے. اور داعش کے بنانے کا فلسفہ, اصلی ترین فلسفہ, پہلا فلسفہ ہے اسلام سے ڈرانا لوگوں کو, دوسرا فلسفہ ہے مسلمانوں کے درمیان میں نفرت اور تفرقہ ڈالنا. دو فلسفے بڑے ہیں. یعنی اسلاموفوبیا, یہ لفظ سنا ہوا ہے نا آپ سب کا, اسلام سے ڈرانا, اسلام سے خوفزدہ کرنا, کہ جس کی ایک موج آج ہمارے ملک میں چلی ہوئی ہے. اسلاموفوبیا کے نام پر اکسایا جا رہا ہے جوانوں کو. یہ بہت سارے ہندو جوان جو اچھی سوچ رکھتے ہیں, دین کے نام پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب دین کے نام پر دھوکہ دیا جائے تو انسان کو وحشی بنا دیتے ہیں. اس بات کا ہم احترام کرتے ہیں کوئی دین کے نام پر آنا چاہتا ہے, چاہے جو بھی, چاہے آر ایس ایس ہو, چاہے فلاں ہو. دین کے نام پر کوئی سفر طے کرنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے, یہ پسندیدہ چیز ہے, لیکن دین کے نام پر دھوکہ کھانا یہ بے دینی سے بھی زیادہ خطرناک ہے, نہایت ہی خطرناک. لہذا امریکہ سے لے کر یہاں تک جو اسلامو فوبیا کی لہر چلائی ہوئی ہے, اور پھر اسلامو فوبیا میں اندر داخل آ کر شیعت سے خاص کر, اس کے بارے میں صرف دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کیوں ہے, کیوں اسلامو فوبیا, کیوں 100 ارب ڈالر کم ہوتا ہے, 100 ارب ڈالر. اصل دنیا کے ملکوں میں 7-10-12 ملک کے سوا اور کسی ملک کے پاس 100 ارب ڈالر نہیں ہے اس کے خزانے ہیں. اس ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, اس کے خزانہ کتنا, 117-118 ڈالر, 117-118 ارب ڈالر. پاکستان کے پاس شاید 13-14 ارب ڈالر, پہلے اور بھی کم تھا. ابھی 100 ارب ڈالر بہت بڑی مقدار. 100 ارب ڈالر کو ہم خالی کہہ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے کہ 100 ارب ڈالر کتنا ہوتا ہے. سمجھنا بہت مشکل کام ہے. ملین ڈالر کو اگر روپیہ بنا دیا جائے انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے سمجھنا. پھر ملین, پھر ملیارڈ, پھر ارب, پھر 100, پھر ڈالر, پھر روپیہ, یہ کہنا آسان ہے. بعض ملکوں کے پاس 1 ارب ڈالر بھی نہیں ہے, لیکن 100 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ اسلام سے ڈرایا جائے. تو کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے نا کہ کیوں ڈرایا جا رہا ہے. اللہ اعلان کہہ بھی رہا ہے. ایک بہت ہی منافق چہرہ جو تاریخ میں آیا, ولی عرض کیا کہ اصل آج کے زمانہ زمانے نفاق ہے, لیکن نہایت ہی منافقانہ چہرہ جو تاریخ میں ابھی آخر میں آیا. منافقانہ چہرہ یعنی ہے کہ سامنے بہت اچھا لگ رہا ہو, ملائم, اچھی اچھی باتیں کرنے والا, نرم لہجے میں بات کرنے والا, لیکن اندر سے بہت ہی کینہ ہو, بہت ہی باطل چھپا ہوا ہو. وہ گزشتہ امریکہ کے پریسیڈنٹ کا چہرہ تھا, کالا تھا لیکن ملائم سا تھا, کالا تھا لیکن نرم باتیں, لیکن اندر سے جو نفاق تھا, یعنی اس نفاق کو دیکھ کر ابھی تک لوگ نہیں پہچان پا رہے ہیں بہت سارے لوگ. اور اس نفاق کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پوری تاریخ انسانیت میں شاید اتنا خطرناک کام نہیں کیا گیا جو اس کے ذریعے سے ہوا, اور وہ داعش جیسے لوگ بنائے گئے. داعش جیسے لوگوں کو بنانا کوئی معمولی کام ہے, اور اس کے لیے اتنے سارے ڈالر خرچ کیے گئے. اس کا پہلا پرانا ورژن پہلے آ چکا تھا, القاعدہ اور طالبان یہ سب پہلے آ چکا تھا, لیکن اتنا خطرناک ورژن بنا کر پیش کرنا یہ اس کے ذریعے ہوا, اس پریسیڈنٹ کے ذریعے سے خود اعتراف کیا, ابھی کوئی جگہ چھپی بات تو نہیں ہے. اس کی وزیر خارجہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہ گزشتہ جو ڈبیٹ ہوا اس پر ڈبیٹ میں بار بار یہ بات کہی گئی کہ بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے, داعش کو بنایا ہے. یہ جو داعش کے نام پر دھوکہ کھاتے ہیں, مسلمانوں سے جا کے جوڑتے ہیں, وہ سمجھ لے کہ نہیں یہ بنائے گئے ہیں, اور بنائے کہیں بھی جا سکتے ہیں. دھوکہ ادا کر یہ نہیں صرف مسلمانوں میں بنائے جا سکتے ہیں نا, ہر جگہ بنائے جا سکتے ہیں اور ہر جگہ بنائے. ابھی میں انوار میں دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ بنائے گئے. جب یہ انسان بننے اور بنانے پہ آتا ہے تو کیا کیا بناتا ہے, کیا کیا بنتا ہے اور کیا کیا بناتا ہے. تاریخ میں اور بھی بنائے گئے, اسرائیل نے کیا نہیں بنایا, داعش سے وحشی ترین عمل انجام دیے جائے آج اسرائیل کے زندانوں میں ان 70 سالوں میں, لیکن چونکہ میڈیا وہاں نہیں پہنچ پاتا ہے, میڈیا کو اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے, لہذا نہیں اس لوگوں کے سامنے آتا. یہ سب ہوا, یہ صلیبی جنگوں میں بحشیانہ ترین عمل انجام دے گئے, وہ بھی 1-2 سال نہیں, 2-4 سال نہیں, 200 سال تک. کوئی کسی بھی قوم میں ہو سکتا ہے ایسا, اور ہمارے ملک میں ایسے لوگ نہیں بنائے گئے. تو بھری پڑی ابھی تو کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, احمد آباد میں کیا کچھ نہیں ہوا. جب بنانے پہ لوگ آتے ہیں اور بننے پہ آتے ہیں تو کسی بھی قوم میں کہیں پر بھی ایسے لوگ بنائے جا سکتے ہیں جب دھوکہ دینے پہ آتے ہیں. لیکن 100 ارب سے ڈالر سے زیادہ خرچ کر کے بنایا جانا تاکہ اس اسلامو فوبیا کی لہر تیزی سے بڑھ جائے اور بڑھا دی, تو اس لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہے. کیوں کے لیے ہم صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں, کیوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت لوگوں پر اتنی زیادہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے کہ اسلام کے حقانیت کے غلبے سے بچنے کے لیے مجبور ہیں داعش جیسے لوگوں کو بنانے کے لیے. اب یہ اس جملے کی بہت تفسیر ہے جو ابھی فرصت بہرحال نہیں ہے. اب آپ چاہیں تو خود جا کر ڈھونڈیں, پوری دنیا کو ایک نگاہ میں دیکھیں کہ کن لوگوں کو آ کر اسلام کس طرح سے متاثر کر رہا ہے. دنیا کے انٹیلیجنٹس, دنیا کے پڑھے لکھے لوگ, دنیا کے اسکالرز, اتنا سارا فوبیا لانے کے باوجود, اتنا زیادہ غلط چہرہ پیش کرنے کے باوجود. اور یہیں سے ایک دوسرا پہلو سامنے آتا ہے کہ اس کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہیں, یعنی پازیٹیو اور نگیٹیو اثرات کیا ہیں اسلامو فوبیا کے. منفی اثرات تو یہی ہیں کہ کچھ نادان قسم کے لوگوں کو ایک مدت کے لیے اسلام کی طرف آنے سے روک دیا گیا. اس میں کامیاب ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں, جو بات صحیح ہے اسے قبول کرنا چاہیے. لیکن نادان قسم کے لوگوں کو, وہی جو دھوکہ کھانے والے ہیں, وہی جن کی عقل ان کی نگاہوں میں رکھی ہوئی ہے, آنکھوں میں ہے, ذہن میں سر میں عقل نہیں ہے بلکہ ان کی آنکھوں میں ہے, جو فقط ظاہر کو دیکھنے والے ہیں, ایسے, اور ان کی تعداد کم بھی نہیں ہے, بڑی تعداد ہے, اور اسلامو فوبیا کے اور اس 100 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کرنے کے نتیجے میں اتنا فائدہ ان کو ضرور ملا کہ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد کو ایک چند سالوں کے لیے حق اور حقیقت تک آنے سے روک دیا. یہ ان کو فائدہ ہوا, کیونکہ اگر لوگ حق تک آ جائیں گے تو پھر دھوکہ نہیں دے پائیں گے, اور دھوکہ دینے والوں کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو حق تک نہ جانے دیا جائے. بس یہ اس کا منفی اثر ہوا. یعنی دنیا 21ویں صدی میں تیزی سے سفر کرنا چاہتی تھی, 20ویں صدی میں ایسے انقلابات آئے, ایسی تبدیلیاں اس دنیا میں آئی, خاص کر انقلاب اسلامی, جس کے نتیجے میں لوگوں کی بہت ساری آنکھیں کھل گئیں, نمونہ سامنے آیا, ایک نمونہ, ایک انسانی الہی اقتدار کا, اگرچہ ابھی بہت سارے نقص باقی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک نمونہ سامنے آیا کہ ہاں یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ماجرے پیش آئے جس کی بنیاد پر لوگوں کی آنکھیں کھل رہی تھیں, انہوں نے اگر یہ کام کیا تاکہ ایک مدت, لیکن یہ زیادہ مدت بڑھنے والی چیز نہیں ہے, اس کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے, اس کو زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا. آج کے انسان کو اور کل کے پڑھے لکھے جوان کو ان دھوکوں کے ذریعے سے زیادہ دیر تک نہیں روکا سکتا، لیکن بہرحال اتنا فائدہ انہوں نے حاصل کیا اور روک دیا، قدم روک دیے. لیکن ایک مثبت اثر بھی ہوا ہے، یہ نہیں کہ صرف منفی منفی اثر ہے، ایک پازیٹیو اثر بھی ہوا ہے. اور وہ اثر یہ ہوا ہے کہ اس دنیا میں وہ لوگ کی جو شعور رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو تحقیقی ذہنیت رکھتے ہیں، جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں مسئلے کو، جو عقل سے مسائل کو سمجھتے ہیں، جو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ تحقیق اور ریسرچ نہ کر لیں، ان کے لیے یہی ساری چیزیں اسلام کی حقانیت کے سمجھنے کا باعث بن گئیں. یہی ساری چیزیں، یہی جو کچھ کیا، 9/11 کا ڈرامہ کھیلا گیا. میں نے خود ایسے لوگوں کا انٹرویو خود سنا ہے کہ ہم اسلام لائے اس لیے، مسلمان ہوئے صرف اس بنیاد پر کہ 9/11 کا جو ڈرامہ کھیلا گیا، کہ یہ کیا گیا، پھر میں مجبور ہوا کہ یہ جہادی لوگوں نے کیا. پھر میں نے کہا کہ دیکھیں جہاد کیا ہے، کہ جہاد کی اگر حقیقت کو جاننا ہے قرآن میں جا کے پڑھنا پڑے گا. پھر میں نے اگر قرآن پڑھا تو پھر منقلب ہو گیا. صرف قرآن کا کام ہی ہے، قرآن ہمیں اگر منقلب نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہی نہیں. لیکن ایک نیا انسان جب آتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تو وہ ثواب کے لیے نہیں پڑھتا، وہ سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے. لہذا ان کے پڑھنے میں، ہمارے پڑھنے میں بہت فرق ہو جاتا ہے. وہ بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے درمیان میں جب آ کے کہا جاتا ہے سیدھی سیدھی باتیں لکھی ہیں، کیا ہے قرآن میں، ہم جیسے جوان سیدھی سیدھی باتیں لکھی ہیں، چونکہ وہ ثواب کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے آگے پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، تو وہ ان حقیقتوں تک پہنچتا ہے جو صرف اور صرف قرآن میں ہے، قرآن کے سوا کہیں نہیں. بس یہ آخری بات، دیر ہو گئی، ہو گئی دیر نہیں، تمام ہو گئی بات. یہ انشاءاللہ دیگر کہیں کسی مقام پر اور جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کی جائیں گی، چونکہ یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے. آخر 7-7.5 کروڑ انسانوں کا مسئلہ، اس کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑا جا سکتا. دین کے نام پہ کیا کیا نہ کرتے رہیں. بس اس ساری گفتگو کا خلاصہ 10 دن کا یہ ہوا کہ فکر کریں، خدا کے لیے فکر کریں. مسلمان فکر کرے، شیعہ فکر کرے، عیسائی فکر کرے، ہندو فکر کرے، ہر مذہب کے انسان فکر کرے، دیندار فکر کرے، بے دین بھی فکر کرے. بے دینوں کے مسائل بھی شروع میں پیش کیے گئے آپ کے سامنے جو لوگ یہاں پہ تھے. فکر کریں، سوچیں، دی گئی ہے یہ نعمت، دی گئی استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہت ساری قربانیاں اور بہت سارا انداز جو اپنایا تھا، اس میں ایک اصلی ترین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو فکر کرنے پہ مجبور کر دیں. ایک اصلی مقصد یہ تھا، چونکہ اس زمانے کی بھی مشکل یہ تھی، لوگ فکر کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. کہ یزید ہے تو ہے، یزید کا باپ تھا تو تھا، حکومت تو ہے، حکومت تو چل رہی، حکومت تو کر رہا ہے. لیکن یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ یہ حکومت کہاں لے کے جا رہی ہے، اسلامی معاشرے کو کہاں لے کے جا رہی ہے، انسانوں کو کہاں لے جا رہی ہے، سر پوری بشریت کو کدھر لے کے جا رہی ہے. امیر شام فقط شام کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے نہیں ہے. امیر شام کو آج یورپ کے لوگوں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. بعض بڑے دانشمندوں نے کہا ہے کہ اٹلی کے بڑے اسکالر میکیاولی نے جو دا پرنس کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں اس نے آئیڈیاز جو لیے ہیں وہ امیر شام سے لیے ہیں، اور اسی کتاب کی بنیاد پر آج یہ جتنی بھی حکومتیں کی جا رہی ہیں اس کی کتاب، یعنی لازمی طور پر آ کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں، دا پرنس کتاب کو. یہ علامہ تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ، جو واقعی ایک بڑے اسکالر اور بڑے دانشمند تھے، شاید آپ لوگ نہیں جانتے ان سے آشنا، البتہ بہت سارے یورپ کے دانشمند ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آتے تھے فرانس سے، دوسرے ملکوں سے آ کر ان کے پاس سیکھنے کے لیے. ایک بڑی عظیم فلسفی بھی تھے، اور نہج البلاغہ کے ایک عظیم مفسر اور شارع، اور اس کے علاوہ اسلامی معارف کو پیش کرنے والے. انہوں نے کہا کہ یہ یقینی تو بہت زیادہ احتمال دیا ہے کہ اس نے، میکیاولی نے جو آئیڈیاز لیے ہیں حکومت کے، کہ کس طرح حکومت کی جائے، کس طرح ایک حاکم کو شیر جیسا درندہ ہونا چاہیے اور لومڑی جیسا چالاک ہونا چاہیے، یہ سارے نظریات اس میں دیے گئے ہیں. یعنی کہ ایک حاکم کو خادم ہونا چاہیے. اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ حاکم القوم، ظاہراً لفظ یہ جو بھی لفظ ہے، کہ جو قوم کا حاکم ہوتا ہے وہ در حقیقت قوم کا خادم ہوتا ہے. اصل اسلامی سیاست یہ ہے. لیکن یہاں پر نہیں, درندوں جیسی بربریت ہونا چاہیے, درندوں جیسی وحشت ہونا چاہیے, لومڑی جیسی چالاکی ہونا چاہیے. ان دونوں کی مدد سے خوف اور چالاکی کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر مسلط ہوا جائے اور لوگوں کو اپنا مجبور بنا کر رکھا جائے. یہ باتیں تو یہ نہیں ہے کہ مثلاً یزید کے زمانے میں, یزید کے پہلے جو کچھ ہو رہا فقط عالم اسلام کے, اصل پوری انسانیت کو مشکل میں ڈالا. اگر وہاں سے نظریات لیے گئے ہیں تو پوری انسانیت کو آج مشکل میں ڈالا جا رہا, وہی کہ چل رہا ہے آج. یعنی شامی سیاست کا نمونہ ہمیں آج دنیا کی جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ لوگوں نے فکر کرنا چھوڑ دیا تھا. یعنی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہے تو ٹھیک ہے, حکومت تو ہے, کیا فرق پڑتا ہے. نہیں سمجھ پائے کہ حسین ابن علی کی حکومت اور یزید کی حکومت کے درمیان میں کیا فرق ہونا چاہیے. یہ مشکل تھی اور یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. لہذا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فکر دی, لیکن زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ اب زبان سے دعوت فکر کا زمانہ گزر گیا تھا. زبان سے پہلے دے چکے تھے, اس کے پہلے اسی منا کے میدان میں خطبہ منا کے ذریعے سے, زبان سے, خطبے سے, عظیم الشان خطبے کے ذریعے سے, جو ہم نے چار سال پہلے مختصر طور پر پیش بھی کیا تھا آپ کے یہاں لکھنؤ میں, کچھ باتیں البتہ زبان کے ذریعے سے فکر کی دعوت دے چکے تھے. زبان کی ایک حد ہوتی ہے, لیکن عوام نے کہا کہ نہیں, یہ زبان کے ذریعے سے, یعنی حسین ابن علی کی زبان سے فکر کرنے کو تیار نہیں. اور یہ البتہ یہ سلسلہ روکا نہیں تھا, یہ جاری تھا, یہ عاشور تک جاری تھا, صبح عاشور تک جاری تھا, ظہر عاشور تک جاری تھا, زبان والی دعوت جاری تھی, یعنی کہ روک دیا جائے. لیکن امام دیکھ رہے یہ کافی نہیں ہے, پھر کیا کیا امام نے, ایسے انداز اپنائے کہ لوگ مجبور ہو جائیں سوچنے کے لیے کیا مسئلہ ہے. کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی, مثلا کیوں امام حسین علیہ السلام مکے میں جا کے ٹھہرے رہے اور آخری لمحے کا انتظار کرتے رہے کہ جب سب احرام باندھ کر عرفہ کی طرف چلیں, اسی وقت حسین ابن علی مکے سے باہر نکلیں. کیونکہ اگر چار دن پہلے نکل جاتے, چار مہینے سے زیادہ امام حسین مکے میں تھے, اگر چار دن پہلے نکل جاتے تو لوگ کہتے کوئی بات رہی ہوگی, کوئی ضرورت پیش آ گئی ہوگی, کوئی مسئلہ رہا ہوگا, اور لوگ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن عین اسی وقت ہی جب عرفہ میں جب لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں, اور وہ جو مسلسل پیادہ حج کرتا رہا ہے مدینے سے مکے تک, پیدل حج کرتے رہے بارہا بارہا, وہ رسول اللہ کا نواسا جو حج کا سب سے بڑا وارث ہے وہ جا رہا ہے مکے چھوڑ کے, یہ تھا لوگوں کو فکروں کو جھوڑنے کے لیے کہ سوچو تو, ہم کچھ تو سوچو کیوں حسین ابن علی جا رہے. قربانی اگر صرف دینی ہوتی تو جا کے تمام بنی ہاشم کو قربانی دے دیتے, جناب زینب کو ساتھ میں کیوں لے کر آئے, تاکہ سوچو تو, جوانوں کی قربانی دے دیتے, یہ چھ مہینے کے بچے کو کیوں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, چند دنوں کے بچے کیوں میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں, یہ اس لیے کہ سوچا جائے, فکر کی جائے. دعوت فکر ہے حسین ابن علی کے, یہ اقدامات, یہ حکمت عملی ہے حسین ابن علی اور اسی کا نتیجہ ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے. اب یہ الگ موضوع ہے جہاں بعض گفتگو ہو چکی, کربلا کے اثرات کیا رہے ہیں ایک بڑا موضوع ہے, کربلا کی تاثیر کیا رہی ہے, کربلا نے, اس کربلا میں حسین ابن علی نے ایسی حکمت عملی اپنائی تھی کہ پورا عالم اسلام اس وقت سوچنے پہ مجبور ہو گیا. خطبہ منا میں 1000 یا 900 خاص لوگ بھی خطبہ سن کے چلے گئے اور انہوں نے فکر نہیں کی, علماء کو جمع کیا تھا امام نے, خاص لوگوں کو جمع کیا تھا, لیکن کربلا میں وہ حکمت عملی اپنائی کہ کربلا کے بعد ممکن نہیں ہوا کہ نہ سوچے, اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے. اس کے لیے حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے میری بہن لاؤ مجھے میرے بچے کو دے, میں اسے مقتل میں لے جانا چاہتا. دو روایتیں ہیں, دونوں روایتیں ممکن ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہوں, اب اس بحث میں ہم آپ کو نہیں ڈالنا چاہتے, لیکن جو چیز یقینی ہے کہ کربلا کے مقتل میں یہ ماجرا پیش آیا کہ ایک بچہ جو بہت ہی کم سن تھا اسے تیروں کا نشانہ بنایا گیا, نہ یہ کہ دھوکے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کر شہید ہونے والے بچے اور بھی تھے جو شام غریبہ میں شہید ہوئے, لیکن نہیں, باپ کی نگاہوں کے سامنے اور شاید ماں کی بھی نگاہوں کے سامنے ایک 6 مہینے کے بچے کو 3 پھل کے تیر کا نشانہ بنایا گیا, اس وقت جب حسین ابن علی بالکل تنہا تھے. اور یہاں پر یہ سخت منزل آ جاتی ہے کہ جب اتنی سخت منزل میں حسین ابن علی آ کر کھڑے ہوئے تو وہاں بالکل تنہا تھے. یعنی اس کے پہلے جب بھی کسی کی لاش پر جاتے تھے تو کوئی نہیں ہوتا تھا تو عباس ہوتے تھے, بھیا میں ہوں, آقا میں ہوں, سہارا دینے کے لیے ہوتے تھے, لاش کو اٹھانے کے لیے ہوتے تھے, حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. لیکن جب سخت ترین لمحہ آیا حسین ابن علی پر تو بالکل تنہا تھے. اور سخت ترین لمحے میں تنہا اکیلے کرنا کیا تھا, اکیلے ہی سب کچھ کرنا تھا, اکیلے ہی بچے کو سنبھالنا تھا, اکیلے ہی گلے سے تیر نکالنا تھا, اکیلے کرنا تھا, اکیلے ہی بچے کو خیمے تک لانا تھا, خود ہی بچے کو ماں کے سامنے پیش کرنا تھا, خود ہی بچے کی لحد بھی خود ہی بنانی تھی, اکیلے بنانی تھی. تنہا تھے حسین ابن علی, بالکل تنہا تھے, خود ہی اپنے ہی ہاتھوں سے بچے کو جلتی ہوئی خاک پر لٹانا تھا, خود ہی اپنے ہی ہاتھوں سے پیاسے بچے کے اوپر جلتی ہوئی ریت کو ڈالنا تھا مسلسل. یہ سارا کام حسین ابن علی کو اکیلے کرنا تھا. اللہ اکبر, السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک ایہا الوتر الموتو, اے حسین آپ کی تنہائی پر سلام. شب عاشور ہے, شب عاشور میں حسین تنہا نہیں تھے, شب عاشور میں اصحاب کہتے تھے ہم اپنی جانیں پہلے دیں گے, اہل حرم جوان بچے بوڑھے سب کہتے تھے ہم پہلے اپنی جانیں دیں گے. اصحاب کہتے تھے دیکھو حسین ابن علی کے بچے مقتل میں نہ جانے پائے ہیں, اپنے سینے کو سپر بنا کے رکھنا. حسین ابن علی کے بچے کہتے تھے دیکھو یہ مہمان ہیں, اصحاب ہیں, ہمیں خود اپنی قربانیاں پہلے پیش کرنی ہیں. یہ شب عاشور تھی. لیکن جب اس وقت جب چھ مہینے کے بچے کو خواب میں چھپا رہے تھے تو عصر عاشور تھی. اور عصر عاشور اور شب عاشور کے درمیان میں فرق یہ تھا کہ شب عاشور میں 72 تھے لیکن بہت تھے. زینب کا دل بھی ٹھہر گیا تھا. ایک وقت بی بی کو یہ خیال آیا تھا کہ کہیں میرا بھیا اکیلے نہ ہو جائے, کیونکہ حسین ابن علی کی تنہائی کی سب سے زیادہ جس کو فکر تھی وہ زینب بنت علی کو فکر. شب عاشور میں کہا تھا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے, کیونکہ زینب کو بھائی کی تنہائی کی فکر تھی, کہیں میرے بھیا حسین کو بھی میرے بھیا حسن کی طرح سے تنہا نہ کر دیا جائے. زینب بنت علی وہ 20 سال پہلے پیش آنے والے ماجرے کو کبھی بھول نہیں سکتی کہ کس طرح امام حسن کو تنہا کیا گیا تھا. 20 سال بعد زینب کو یاد ہے اے بھیا آپ نے دیکھا ہے. لیکن پھر زینب کو بھی سکون ہو گیا تھا اصحاب کی وفاداریوں کو دیکھ کر, اصحاب حسینی کے عزم و ارادوں کو دیکھ کر. زینب بنت علی کو ڈھارس ہو گئی تھی کہ اب میرا بھیا تنہا نہیں ہوگا. لیکن جب عصر عاشور آئی تو حسین ابن علی ایسے وقت میں تنہا ہوئے کہ جب اپنے آخری ہدیہ پیش کرنا ہو. لہذا بعض مقاتل میں یہ جملہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے بچے کی قبر بنانے کے بعد قبر پہ اپنا سر رکھ دیا اور رکھ کر رونے لگے. رونے لگے کیونکہ صبح سے لے کر ابھی تک بار بار حسین کے رونے کا دل چاہا لیکن نہیں رو پا رہے. اس لیے نہیں رو پا رہے تھے کہ اگر جناب قاسم کے جنازے میں خود روئیں تو ام فروہ کو کیسے سنبھالا جائے گا، اس لیے نہیں رو سکتے. رخصت کرتے ہوئے رو لیا تھا، اس وقت مشکل نہیں تھی، لیکن جب جنازے اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، رخصت کرتے وقت مشکل نہیں ہے، لیکن جب جنازے اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے تو اب حسین ابن علی نہیں رو سکتے. علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لائیں گے لیکن روئیں گے نہیں، کیونکہ حسین کو زینب کی فکر ہے کہ میں اگر روؤں گا تو زینب کیا کرے گا. علی اصغر کو بھی مقتل سے اٹھا کر در خیمہ پر لائے لیکن اس وقت رو نہیں رہے ہیں حسین، اس لیے اگر حسین ابن علی کی آنکھوں میں آنسو آئے گا تو رباب کو کیا کہیں گے. اور رباب بھی وہ بیوی تھی جو رو ہی نہیں، کیونکہ اگر میں روؤں گی تو میرے آقا کو کہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو. لہذا سینکڑوں مقام ایسے آئے صبح عاشور سے عصر عاشور تک جہاں حسین ابن علی کا بہت رونے کا دل چاہا لیکن نہیں روئے. ایک تو دشمن کے سامنے نہیں رونا چاہتے کہ دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھ لے، دوسرے بیویوں کے سامنے نہیں رونا چاہتے کہ بیویوں کا دل ٹوٹ نہ جائے. لیکن اب خیمے کے پیچھے جا کر ایک میت دفن کی ہے، پشت خیمہ، خیمے کے پیچھے جا کر ایک لحد بنائی ہے، لحد بن چکی ہے، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے خاک میں چھپا دیا ہے اور اب سر کو قبر پہ رکھ دیا. اب تنہا ہے حسین، اب اکیلے ہیں حسین، اب رباب سے رخصت کر کے لا چکے ہیں حسین، اب یہاں زینب نہیں دیکھ رہی ہے، اب یہاں ام کلثوم نہیں دیکھ رہی ہیں. لہذا یہاں امام نے گریہ کرنا شروع کیا. بعض مقاتل میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئی، آسمان سے یہ آواز آئی، یا حسین اپنے سر کو اٹھاؤ، فَإِنَّا لَهُ مُرْضِعَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اے حسین اس بچے کے لیے جنت میں کوئی سنبھالنے والا ہے. صدا آئی ہے. اور اس کے بعد آج کی شب بہت زیادہ مصائب کی عزیزوں، لیکن بہت زیادہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن ایک منظر اور سن لیں. حسین ابن علی نے سر اٹھایا، آئے اور آنے کے بعد در خیمہ پر کھڑے ہو گئے اور آگے اب آواز دی، یا زینب یا ام کلثوم، یا رقیتو یا سکینہ، اے رقیہ، اے زینب، اے ام کلثوم، اے میری بیٹی رقیہ، اے میری سکینہ، علیکن من السلام، ہم خدا حافظ کرنے کے لیے، ہم رخصت ہونے کے لیے، ہم جا رہے ہیں. بیویوں نے گھیرا، بیویوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے آ کر گھیرا، چونکہ بچے ابھی تک عباس کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ جب پانی کی بات آتی تھی تو امام بھی کہتے تھے عباس پانی کی سبیل کرو، لیکن اب عباس نہیں ہے. اب عباس کے بعد سب کی نگاہیں صرف حسین ابن علی پر ٹکی ہوئی ہیں. اب حسین کا وہ ذریعہ، حسین کا سقہ نہیں رہا ہے. لہذا روایات کے مقتل کے جملے ہیں کہ آ کر دامن حسین ابن علی کو پکڑ لیا، بچوں نے حسین ابن علی کے دامن کو پکڑ لیا، اور جب تنہائی کے وقت میں دامن پکڑا گیا اور آ کر کہنے لگے آقا ہم پیاسے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ کے بعد کیا ہوگا. جب مسافر سفر کرتا ہے اور گھر میں بچوں کو تنہا چھوڑ کے جاتا ہے تو سارے انتظام کر کے جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں سے کہتے ہوئے میرے بچوں کا خیال رکھنا، ہم چند دن کا سفر کر کے جا رہے ہیں. لیکن حسین ابن علی ہمیشہ کا سفر کر کے جا رہے ہیں. ایسے مقتل میں جہاں خیمے میں پانی بھی تین دن سے نہیں ہے، ایسے وقت میں اگر بچے آ کر دامن پکڑے تو حسین کیا جواب دیں گے. ان بچوں کے سامنے حسین ابن علی کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، صرف داہنی بائیں طرف دیکھا، نگاہ زینب ام کلثوم میں پڑی، آواز دی، اے بسی ہن یا اختہ، اے میری بہن، آ کر ان بچوں کو سنبھالو، یہ بچے اب مجھ سے نہیں سنبھلتے، آ کر تم سنبھالو.
بیویوں نے آ کر بچوں کو سنبھالا، بیویوں نے آ کر بچوں کو اپنی آغوش میں لیا، اور اب حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہو کر چاہتے تھے کہ تیزی سے مقتل کی طرف چلے جائیں کہ یہاں بہن کی آواز آئی، محلا محلا یا ابن رسول اللہ، اے میرے بھیا دھیرے دھیرے جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تم جا رہے ہو تو واپس نہیں آؤ گے، تو اتنی تیزی سے نہ جاؤ، رک رک کر جاؤ کہ زینب دل بھر کے دیکھ تو لے۔ اور اب جو حسین گئے، بس آخری جملے عزیزوں، اب جو حسین گئے تو اس وقت حسین ابن علی کو اپنی تنہائی کا زیادہ احساس ہوا، قبر مناتے ہوئے بھی احساس ہوا تھا، بچے کی لاش کو خواب میں چھپاتے ہوئے بھی تنہائی کا احساس ہوا تھا، لیکن بہرحال حسین بہت صابر ہیں، حسین یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب خیمے سے جانے لگے تو اس وقت حسین ابن علی کو اپنی تنہائی کا سب سے زیادہ احساس ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اب جو خیمے سے جا رہے ہیں تو اس کے پہلے جو بھی خیمے سے جاتا تھا، جب پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو کوئی خیمے کی حفاظت کرنے والا موجود تھا، لیکن جب حسین خیمے سے جا رہے ہیں اور اب جو پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں تو اب کوئی بھی خیمے کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اور تنہا ہے حسین، دیکھتے جا رہے ہیں، مڑ مڑ کر دیکھتے جا رہے ہیں، اب یہ خیمے ہوں گے، اس میں آگ لگے گی، خیمے جلیں گے، بچے دوڑ رہے ہوں گے، بیویوں کی چادریں چھل رہی ہوں گی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوں گی، سارا منظر حسین کی نگاہوں کے سامنے، لیکن حسین تنہا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق محمد ابن اطرده الطاهرين۔ پروردگارا، جو کچھ بھی کوتاہیاں رہی ہیں ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ پروردگارا، ہمارے تمام گناہوں کو، ہماری تمام خطاؤں کو، عزائے حسین ابن علی کے سلسلے میں تمام کوتاہیوں کو، ان مجلسوں میں ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ پروردگارا، ہمیں راہ اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگارا، ہمیں دین کی گہرائی کے ساتھ معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا، ہمیں اپنے دین کے لیے عزت و شرف کا باعث بنا، ذلت و رسوائی کا باعث نہ بنا۔ پروردگارا، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ پروردگارا، عالم اسلام اور تمام دنیا کو ہر طرح کے ظلم جور سے نجات دے۔ پروردگارا، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے سچے ناصر و مقرر دے۔ ربنا تقبل۔
بکھرا پڑا ہے دشت میں قرآن کربلا، ذبح عظیم بن گیا عنوان کربلا۔ بکھرا پڑا ہے دشت میں قرآن کربلا، ہم پہ رہے گا تابت اکبر کے غم میں خون ملا آفتاب نے نیزے نے کہا ہو گئے جوہی رباب نے بیٹا تمہارا بن گیا اے شان کربلا بیٹا تمہارا بن گیا اے شان کربلا بکھرا پڑا ہے دشت میں قرآن کربلا حق کو وفا و صبر کی ہے رسم گاہ پوچھو زینب Yeah.